اسے بری سے نرم ہوائے خرید لی، شبیر نے خدا کی رضائے خرید لی، اور تم ترانے ملت اسلام کے لیے زینب نے کربلا سے ردائے خرید لی۔ مشہور یہ محمد والے محمد لندن سلام
الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حظا محدودا وامدا ممدودا۔ السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا المجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد۔ الحیدریا والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والفجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والغیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المطمئن وقوله احسن، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والبدر والليل اذا يسر هل في ذلك قسما للذي هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد والثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاقصرهم فيه الفساد فصبوا عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد. صلوات عزیزان گرامی، ایام عذاب کی پہلی گفتگو یہ عجیب ماہ ہے، اسے محرم کہتے ہیں، یہ عجیب چاند ہے، اسے محرم کا چاند کہتے ہیں، کہ اس چاند کے نظر آتے ہی رنج اور اندوہ کے بادل چھا جاتے ہیں. اور اسی کے تعلق اور ریفرنس سے ہم اور آپ اس طرح جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. عزیزو، ہمارے مکتب فکر میں ممبر، خطاب، اس طرح کی محافل، ان سب کا وجود شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت میں رائج نظام کے خلاف ایک کامیاب جدوجہد کی اور ایک روز قائم کیا، ایک دن کو قیام دیا جسے عاشور کہتے ہیں. اس عاشور کو ائمہ نے بعد کے ادوار میں مسلسل یاد رکھنے کی تاکید فرمائی. اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عاشور کا کیا فلسفہ ہے، اس قیام کی کیا ضرورت تھی، یا مختلف اذہان نے، مختلف ذہنوں نے اس قیام کو تاریخ کے ادوار میں کس طرح دیکھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ائمہ نے اس عاشور کو یاد رکھنے کی تاکید کیوں فرمائی. عزیزو، ہم ان نو تقاریر میں کربلا کو اس عنوان سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کا ریلیونس کنٹمپرری دنیا کے ساتھ نظر آئے. کربلا ماضی کا واقعہ نہیں ہے، کربلا ہر دور کا واقعہ ہے، ہر دور کی تاریخ، ہر دور کی صلاح رجاج ہے، ہر دور میں عدل کی پکار. حقیقت میں عاشور انسان کے شعور کی معراج کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام کو قرآن کریم نے سورہ احقاف میں جس لفظ سے پکارا، جس خطاب سے آواز دی وہ ہے انسان. ہم اپنے موضوع کو یہ کہہ کر بھی بیان کر سکتے تھے کہ عاشور امام حسین علیہ السلام کے شعور کی معراج. نہیں, عاشور انسان کے شعور کی معراج ہے, اس لیے کہ قرآن کریم نے جس فرد کو انسان کہہ کے پکارنا پسند کیا وہ فقط حسین نے علی. جب اس تاریخ میں عاشور کو لوگوں نے تلاش کیا اور عاشور ایک چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح انہیں نظر آئی, تو کچھ توجیحات اس کے بارے میں دشمنوں نے دی, کچھ دوستوں نے دی, کچھ عقل مندوں نے دی, کچھ نادانوں نے دی. ایک توجیح اس عاشور کے بارے میں تواتر سے کنٹینیوٹی کے ساتھ میرے, چونکہ اس محافل کے دوران سننے والے زیادہ تر نوجوان دوست ہوتے ہیں, میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ مشکل اردو کے الفاظ جو ہمارے بچے نہیں سمجھتے میں نے انگریزی کے ساتھ ریپلیس کروں, تاکہ بات یہ ہے کہ زبان کا وہ جمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ پیغام ہمارے نوجوان بچوں تک پہنچ جائے. تو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک فکر جو بار بار دی گئی اور پچھلے دنوں بھی موبائل سیل ٹیلی فونز پہ بے حساب لوگوں نے ایک دوسرے کو میسجز کیے کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ان معاملات پر ایک جذباتی اور ایموشنل ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ کسی طور پر فائدے مند نہیں ہوتا. یہ ایموشنل میسجز جو آپ نے سیل فونز پر لاکھوں کی تعداد میں کر ڈالی وہ اس کہنے والے کا بھی کچھ بگاڑ نہ سکے, کسی قسم کی کوئی انٹلیکچوئل نش بھی کام نہ کر سکے, آپ کی بھی آواز نہیں سنی نہیں گئی. یہ ایک انگزائٹی ہے. دیکھیے تاریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں کہ جو انگزائٹی کے انڈر کام نہیں کرتے, وہ عقل سے کام کرتے ہیں, پیشنس سے کام کرتے ہیں, اپنے حوصلوں کو مشتمل کرتے ہیں جب تحریکیں آگے بڑھتی ہیں. یہ جذباتیت سے, یہ ٹیلی فون میسجز سے, یہ ایموشنل ہونے سے, یہ انگزائٹی سے, یہ ہماری تاریخ نہیں ہے میرے نوجوان دوستوں, یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. ہمیں گزرنے والے زمانے پر گہری نظر رکھتے ہوئے عقل و ہوش کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے. کوئی انگزائٹی نہیں, کوئی ریئیکشن نہیں, کوئی ریئیکٹو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا, نہیں, یہ ہمارا نہیں. یہ جو کچھ کہا گیا یہ نئی بات ہی نہیں ہے. ارے آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, آپ کو مورخ کا قلم اکثر و بیشتر مرتبہ یہی لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ لڑائی دو ڈائنیسٹیز کی ہے. بنی ہاشم کی اپنی ڈائنیسٹی تھی اور بنی امیہ کی اپنی ڈائنیسٹی تھی, اور یہ وار آف ٹرسٹ جسے کہتے ہیں نا, شیئر اپنا حاصل کرنے کے لیے اقتدار کی لڑائی دو ڈائنیسٹیز نے لڑی. اللہ اکبر, جس وقت یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دو ڈائنیسٹیز کی لڑائی ہے تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست بنی امیہ کی ڈائنیسٹی کی, شرافت, عصمت, طہارت, دین بنی ہاشم کی ڈائنیسٹی کی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے رہتے, زمانے کی سیاست بنی امیہ کے ہاتھ میں اور دین کے معاملات بنی ہاشم کے ہاتھ میں. یہ ان لوگوں کا آرگیومنٹ ہے جو سیاست کو دین سے جدا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ جن کے گھر میں نبوت اتری وہ سارا دن بیٹھ کر تلاوت کرے
قرآن پڑھیں، لوگوں کو نماز پڑھنا اور وضو کرنا سکھائیں، باقی کاروبار حیات اور معاملات انسان دوسروں کے ہاتھ میں. جنہوں نے یہ کنفلکٹ چاہا نا، اس لیے کہ اس میں ان کا ویسٹرن انٹرسٹ تھا، انہوں نے یہ تھیم پیش کی کہ یہ دو ڈائنیسٹیز کی لڑائی. ایک اور آرگیومنٹ یہ پیش کیا گیا تاریخ میں کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. میں اس لیے نوجوان دوستوں کو بتانا چاہتی ہوں، اور یہ شام کا وقت بھی ہم نے اسی لیے رکھا ان مجالس کے لیے، کہ چونکہ ہمارے نوجوان بچے زیادہ تعداد میں اسی وقت پر آ سکتے. ایک اور آرگیومنٹ یہ دیا گیا کربلا اور عاشور کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے، اس کی افادیت کو انڈرمائن کرنے کے لیے، کہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے ساز و سامان اور وسائل نہ رکھتے ہوئے اس لڑائی میں اپنے آپ کو ڈال کے اپنی خلافت کا سامان کیا. اور آرگومنٹ سورہ بقرہ کی اس آیت سے لیا جاتا ہے، وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ آرگومنٹ سورہ بقرہ کی اس آیت سے دیا جاتا ہے 195 آیت کا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، اور وہی بات کہ انزائٹی نہیں ہونی چاہیے، آیت کو پورا نہیں پڑھتے. یہ آرگومنٹ دیتے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، جب وسائل نہیں تھے تو نہیں لڑتے، جب لڑائی لڑنے کی حیثیت نہیں تھی، اتنے اسلحہ نہیں تھا، اتنے لوگ نہیں تھے، تو پھر چند لوگوں کو لے جا کر مروانے کی ضرورت کیا تھی. یہ بڑی کنٹینیوٹی سے یہ آرگیومنٹ امام حسین علیہ السلام نے دیا گیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف قدم بڑھایا، یہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کا سامان. عزیزوں، جب پوری آیت کو پڑھا جائے تو آیت ہی کہتی ہے بان سکو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا واللہ یحب ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو. بان سکو فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرو. بلا تنخو میں کرتا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان نہ کرو. بحسنو نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ نے دائیں اور بائیں سے تو آیت کے ٹکڑے نکال دیے، اور اس کے بعد اتنا سا ٹکڑا پکڑ لیا کہ اپنے ہاتھوں سے بلا تلق بے کم ہلا تحلی کرتا، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلا کر نہ ڈالو. اس سے پہلے کا ٹکڑے میں تو غور سے پڑھو، وہاں کا وان سکو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو. اور عزیزوں، قرآن کریم نے جہاں پر بھی انفاق کا تذکرہ کیا دو چیزوں میں انفاق کو بیان کیا، اموالہم وانفسہم، مال کا انفاق کرو، جان کا انفاق. مال کو خرچ کرو، جان کو خرچ کرو. ارے ایک طرف آیت کے آگے حصے میں اللہ یہ کہے کہ وان سکو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال اور جان کا انفاق کرو، اسے خرچ کر دو. اگلے ٹکڑے میں یہ کہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کے بعد اگلے اس سے آگے کہے کہ احسنو نیکی کرو، اور پھر یہ کہے کہ ہم نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ اکبر، اگر اس ٹکڑے کو اٹھا کر فقط آرگیومنٹ دیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، تو اس سے بڑی کمکلی نادانی اور قرآن مجید کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا. ہلاکت میں کب پڑتے ہیں؟ اب اس آیت کو اینالائز کرتے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، انفاق کرو اللہ کی راہ میں، انفاق مال کا بھی ہوگا، انفاق جان کا بھی ہوگا. اچھا، اب جب انفاق کرنے کا وقت آیا، یعنی ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ آپ کو اپنے مد مقابل سے مقابلہ کرنا ہے، ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ امت کے مقابلے میں بڑے بڑے کوئی ٹارگیٹس اور کوئی بڑے صبر کے اور بڑے قربانی کے مقامات آ گئے، کیا حکم ہے؟ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اب انفاق کرو، خرچ کرو، وہاں پر فرد کا یا گروہ کا بخل کرنا، مال کو روک لینا، جان کو بچا لینا، اس سچویشن میں متحد ہو کر نہ کھڑے ہونا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر. سمجھ آئیے بات کے؟ کس وقت؟ جب انفاق نہیں کریں گے، مال کو بچائیں گے، جان کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں اسٹیٹ پر کیا لگے گا؟ امت کا انٹرسٹ اسٹیٹ پر لگ جائے گا، قوم کی اجتماعی زندگی اسٹیک پر لگ جائے گی، ویلیوز اسٹیک پر لگ جائیں گی، انسانیت اسٹیک پر لگ جائے گی. کیوں؟ آپ نے انفاق نہیں کیا. جب انفاق نہیں کیا اور بخل کیا اور بچا لیا فرد نے یا گروہ نے، تو اس نے اس راستے سے اپنے لیے ہلاکت کا سامان کیا. اور جس نے انفاق کیا، فرد ہو یا گروہ، اس نے ہلاکت کے راستوں کو بند کر دیا. واحسنو، اس نے نیکی کی. ان اللہ یحب المحسنین، خدا ایسے احسان کرنے والوں اور انفاق کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
نعرہ تکبیر،
بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ آپ کے پاس افرادی طاقت نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، لہذا آپ کو اس لڑائی سے بچنا چاہیے تھا، تو سورہ انفال میں قرآن مجید نے یہ بھی تو کہا، فائن لم تکن مائتن یغلبو مائتین وائن لم تکن الفین یغلبو الفین باذن اللہ واللہ ما صابرین. اگر تم میں سے کوئی 100 صابر کھڑے ہو جائیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 صابر کھڑے ہو جائیں تو 2000 پر غالب ہو جائیں گے، باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے. واللہ ما صابرین، اللہ ایسے صبر کرنے والوں کی مائیت میں رکھتا ہے. اب آپ کے آرگیومنٹ دیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہلاکت کے راستے کو پسند کیا، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تو قرآن کہتا ہے سورہ انفال کے اندر کہ اگر 100 ہو تو 200 کے برابر طاقت دیں گے، 1000 ہو تو 2000 کے برابر طاقت دیں گے. اللہ اکبر، جب آپ نے یہ کہا کہ 2 ڈائنیسٹیز کی لڑائی تھی، تو آپ نے درحقیقت دین اور سیاست کو الگ الگ راستوں پر ڈال دیا جو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، از دو قرآن ایکسیپٹیبل نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالا، تو قرآن مجید نے کہا کہ ہلاکت تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں جان اور مال کا انفاق نہیں ہوتا. اگر آپ خرچ نہ کریں گے تو ہلاکت ہے، اگر جان اور مال خرچ کرنے پر آپ ہوتا رہے تو پھر کس کی مجال ہے جو آپ کی راہ میں ڈٹ کر کھڑا ہو سکے؟ سنو، اللہ یحب المحسنین، یہ تو احسان ہے، نیکی ہے، اللہ جیسے احسان اور نیکی کو پسند کرتا ہے، اسے محبت. اور پھر عزیزو، جب خود قرآن مجید نے کہا کہ اگر 100 ہو تو 200 کی طاقت دے دیں گے، 1000 ہو تو 2000 کی طاقت دے دیں گے، تو آپ یہ سوچئے، یا تو قرآن پہ اعتبار کرو یا اپنے کم ہونے کا رونا روتے رہو. تو امام افراد کے سب نہیں گنتا، وہ قرآن پر اعتبار کرتا ہے، قرآن پر اعتبار کرتا. تو یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی
شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام پہ بلند تک سلوا.
اللہ 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 الل
اس دور میں بھی اس 21ویں صدی کے اندر بھی کوئی کہے گا ڈائنیسٹیز کی لڑائی ہے تو کوئی نئی بات یہ سارا پرانا کھیل ہے اور اگر کوئی کہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت پہ ڈال دیا تو بھی نئی بات نہیں ہے یہ ساری پرانی باتیں ساری پرانی باتیں سید مقتدی علم الخدا نے تنزیل انبیاء میں بڑی خوبصورت بات لکھی اس ہلاکت کے ریفرنس سے انہوں نے لکھا کہ جب ایک آرگومنٹ دیا کہ جب امام کو عوام کو نہیں امام کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ اپنا ہدف اور اپنا ٹارگٹ حاصل کر لے گا تو پھر عملی قدم اٹھانا اس پر واجب ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے اچیو کر لیں گے تب عملی قدم اٹھانا آپ پر واجب تھا. ایک یہ توجیہ جو امام کے نادان دوست کرتے ہیں جو ان کے دشمنوں کی توجیہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے دشت کرب اور بلا میں اپنی سر کی قربانی دی تاکہ آپ امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں. یہ وہ
محمد
جو آپ کے دشمنوں کی توجیہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ اس توجیہ کے بیان کرنے سے آپ حقیقت کرسچینٹی کے اس نظریے کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اس لیے سلیب پر چڑھ گئے تاکہ اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے. پھر اس کے بعد ایک یہ بھی رواج ہے ان کے ہاں کہ ایک پوٹلی بنائی جاتی ہے اسے ایک بکری کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے اور اس پوٹلی کو گناہوں کی پوٹلی سے تشبیہ دی جاتی ہے اور پھر اسے جنگل کی طرف ہنکا دیا جاتا ہے جسے انگریزی میں اسکیپ گوٹ کہتے ہیں. انہوں نے جناب عیسیٰ کو اپنے گناہوں کے کفارہ ادا کرنے کے لیے صلیب پر چڑھنے والا پیغمبر بتایا اور ایک اسکیپ گوٹ بنائی. ہم نے نادان دوستوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بھی ایک اسکیپ گوٹ سمجھ لیا کہ ہم جو کچھ کریں سیاہ و سفید امام نے تو گردن اسی لیے کٹائی تھی کہ ہمیں کسی بات کا کوئی مواخذہ اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی اور کوئی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی اور امام نے ہمارے سارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا. یہ توجیہ بیان کر کے ہم شہادت عظمیٰ کے عظیم ترین اثر کو زائل کرتے ہیں. ہم اس بیسک ریسپانسبلٹی سے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جو مکتب شیعت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اپنے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ سے جب کوئی آزاد کر لے تو اللہ اکبر. پھر عزیزو اس کے اٹھائے ہوئے اقدام اور ایک دیوانے کے اٹھائے ہوئے اقدام میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم ایک دیوانگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارے کندھوں پر اس تحریک کا بوجھ ہو. تیسری خود اس قیام کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کی توجیہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الا ترونا ان الحق لا یلو بھی بل باطل لا یتنہو من لیرغب المومن للقاء اللہ المحققا. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ باطل کو روکا نہیں جاتا؟ لیرغب المومن فی لقاء اللہ المحققا. میں بتحقیق یہ کہہ سکتا ہوں کیسے میں مومن پر فرض ہے کہ وہ لقاء اللہ یعنی اللہ کی طرف راغب ہونے اور اس کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرے. کوئی کہتا ہے ڈائنیسٹی کی لڑائی ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہلاکت میں ڈالا. نادان دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے چھڑانے کے لیے آپ نے قربانی دے دی. اور امام فرماتے ہیں کہ جب حق پر عمل نہیں ہوتا, باطل سے روکنے والے ہاتھ نہیں ہوتے, تو مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی آرزو پیدا کرے. یہ نہیں کہا لے یغلب الامام, یہ امام پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی آرزو کرے, نہیں لے یغلب المومن. اب جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا, جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا, اس پر واجب ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں اللہ سے ملاقات کرنے کی اپنے اندر آرزو پیدا کرے. اور یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو شہادت عثمہ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا تھا, باطل کا دور دورہ تھا. ایسے میں میں نے ایمان کی ذمہ داری کو نبھا دیا. امام حسین علیہ السلام پر سر دینا نہ ڈائنیسٹیز کی لڑائی ہے اور نہ کسی کے گناہوں کا اسکیپ گوٹ ہے, بلکہ حق کی سربلندی اور باطل کی بے کنی کے لیے وہ فیصلہ ہے جو قیامت تک مینارائے حق بنا رہے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اس عاشور کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا زور کیوں دیا, یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق ارشاد فرمایا کل یوم عاشورا کل ارجن کرب والا. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم پوسٹرز پر لکھا ہوا یہ جملہ امام پر پڑھتے ہیں, ذرا کبھی دل کی گہرائی سے اس جملے پر غور تو کیجیے. کل یوم عاشورا, ہر روز مومن کے لیے عاشور کا دن ہے. کل ارضن کرب بلا, اور ہر زمین مومن کے لیے کرب اور بلا کی. ذرا دل کی گہرائی سے اس جملے کو تو سنیے کہ اللہ اکبر, ہر روز ویسے ہی اپنے آپ کو ذمہ دار تصور کرو جیسے روز عاشور شہداء کربلا ذمہ دار تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیے, ائمہ نے اس لیے زور دیا کہ عاشور کی یاد کو زندہ رکھا جائے کہ عاشور حق طلبی اور حقیقت طلبی کا نام ہے. حق طلبی آپ کی سمجھ میں آتی, حق مل جائے, یہ حقیقت طلبی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یعنی سچائی, اور سچائی کو آپ کے آج کے ٹرمینالوجی میں اگر آپ بیان کرنے چاہیں ٹرانسپیرنسی. آج آپ چیخ چیخ کر یہ نہیں کہتے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے ہر نظام کو, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ہر نظام میں, صاف اور شفاف ہونا چاہیے. یہ 21ویں صدی کے اتنے بالغ ذہن کو یہ کیسے ٹرانسپیرنسی یاد آئی؟ یہ حقیقت طلبی ہے. کربلا اسی حقیقت طلبی کا نام ہے, شفافیت, ٹرانسپیرنسی. اور ائمہ نے جو حکم دیا کہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھا جائے تاکہ حق طلبی کی آواز بلند رہے, تاکہ حقیقت طلبی کی آواز بلند ہوتی رہے. آج جو آپ شفافیت کا نعرہ لگاتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی آواز بلند کرتے ہیں, یہ کربلا نہ ہوتی تو لوگوں کو اس ٹرانسپیرنسی کا مطلب نہ پتا. یہ حق کی جو بات کر رہے ہیں نا, ہمیں حق دو, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ حق کسے کہتے ہیں اور حقیقت کسے کہتے ہیں, رائٹ کسے کہتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی کسے کہتے ہیں. یہ کربلا حق طلبی اور حقیقت طلبی کی آواز. اور پھر عزیزان گرامی, ایک بڑی اہم بات, بڑی اہم بات. دیکھیے, آپ کو بہت انگزائٹی ہوئی تھی کہ دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر وہ لاکھوں موبائل میسجز چلے کہ فلانے شخص نے یہ کہہ دیا, فلانے چینل پہ یہ کہہ دیا. کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور فلانا بھی رحمت اللہ لدین اور فلانا بھی رحمت اللہ یا انشس میسجز لاکھوں کی تعداد میں ادھر سے ادھر ہوئی. تین ہفتے گزرے اور ایک بڑا زبردست میٹافور سامنے آیا. بڑا زبردست میٹافور 27 دسمبر ملک کا ایک عظیم لیڈر قتل کر دیا گیا. ویسے تو جان کا ضیاع انسانیت کا ضیاع ہے اور کسی بڑے آدمی کی جان کا جانا بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اور پھر ایسی صورت میں کہ جب ہر طرف ٹرمائل ہو تو جو سینٹر ہوتی نا کیل جب پیوٹ کہتے ہیں اس کو نہیں چھیڑا جاتا نہیں چھیڑا جاتا. مقصد یہ ہے بات کو بتانے کا کہ 27 دسمبر کو اور اس کے بعد کے دنوں میں مسلسل ایک میٹافور ڈیولپ ہوا. وہ کون سا میٹافور تھا کہ یہ قربانی جہاں بجا پوسٹر پہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا نا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. یہ میٹافور سمجھ میں آئی میرے نوجوان دوست جو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ میری اس ریفرنس پر میٹافور کو سمجھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا کیا لکھا تھا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. ٹھیک ہے یہی لکھا ہوا تھا. یہ قربانی کربلا کے شہیدوں کے پیروں کے قدم کے نشانوں کے تحت چل رہی ہے. یہی کہا سنا آپ نے یہ راستہ وہی ہے جو راستہ شہداء کربلا اور حسین ابن علی کا تھا. یہی سنا نا آپ نے عزیزو. وہ کہاں گئی تھیوریز جو کہتے تھے ڈائنیسٹی کی لڑائی. میں نے تو کسی چینل کو فیڈ نہیں کیا کسی چینل کو پیسے نہیں دیے آپ نے کسی جگہ پوسٹر نہیں لگائے ہم نے کسی اخبار کو رشوت نہیں دی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہوا کیا کیا چیز ہے کربلا؟ حق طلبی اور حقیقت طلبی کی آواز ہے. پاکستان کی 60 سالہ تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ جس نے اس ملک کی فیڈریشن کو ہلا دیا اس کو آپ نے ریفرنس ڈائنیسٹی کی لڑائی سے دی. آپ نے کہا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا تو جب آپ نے کہا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا تو دنیا ہنسنے لگی. جب لیڈر کو پتا چل جائے کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کر لے گا تو پھر ایکشن لینا اس پر واجب ہو جاتا ہے. یہ سنت حسین ہے یہ سنت حسین ہے جب لیڈر کو پتا چل جائے. اب لیڈر کو جان عزیز نہیں ہوتی اور اعلان رکھتی ہوتا ہے جان کی قیمت سے بھی وہ ٹارگٹ مل جائے. ارے ایمان کے راستے میں چلنے والے کو تو اتنی عقل ہو کہ میں ٹارگٹ اچیو کر لوں گا جان کی پرواہ نہیں ہے تو ایمان کی عقل کہاں ہوگی؟ ایمان کا شعور کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر. حسین ابن علی وہ ہے کہ جن کا ہر قدم آنے والے قوم کی تاریخ رہے. حسین کو ہلاکتوں کے چیپٹرز میں تلاش کرنے والوں حسین کے قدم مستقبل کی تاریخ میں ہیں. وہ اپنے قاتلوں کے ہاتھوں قاتل ضرور ہوئے لیکن تاریخ کے ہر دور میں انہوں نے اپنے قاتلوں کو ایسے کیسر کردار تک پہنچایا کہ ہر سچ کی آواز ہر حق طلبی کی آواز ہر رائٹ کی آواز ہر امان کی آواز تو کہا کہ حسین ابن علی کی آواز. نعرہ گفتگو کی تو ہم اپنے موضوع کے ٹرینڈ کو سیٹ کر لیں, اپنے موضوع کے ٹرینڈ کو سیٹ کر لیں. کربلا انسان کے شعور کی معراج ہے. عزیزو یہ اسکول آف تھاٹ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں شیعہ مذہب غلط ہے. مذہب تو فقط ایک ہی ہے, اسلام. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سبمیشن. کتنا اچھا میرے نوجوان دوستوں کو یاد, کتنا اچھا یاد ہے. یہ ہے انویسٹمنٹ, حقیقت میں یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ہمیں. ہم نے نہیں کہا کسی کو, ہم تو انگزائٹی میں سیل کے میسجز کرتے رہے کہ فلانے ملون ہے, فلانا لانتی ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے, اور اس کا خلاف یہ, اس پر لانت, اس پہ لانت. ہم نے اپنے دل کے غبار کو ٹھنڈا کر, اللہ اکبر کیا کم عقلی ہے, کیا کم عقلی ہے. اور پھر تین ہی ہفتے کے اندر سارے سچ جاننے والوں, سچ لکھنے والوں, سچ کہنے والوں نے کہا کہ یہ راہے حسین. تو کہاں گئی ڈائنیسٹی کی لڑائی؟ کہاں گیا وہ ہلاکت کا سفر؟ یہ تو فقط زندگی ہی زندگی کا سفر ہے. جان نہیں رہتی اس میں, انفاق ہو جاتا ہے جان کا, جان خرچ ہو جاتی ہے, جان خرچ ہو جاتی ہے. لیکن بہت بڑی ہلاکت سے وہ جان بچا لیتی ہے, وہ قتل ہونے والی جان بہت بڑی ہلاکت سے بچا لیتی ہے. اور پھر عزیزو یہ شیعہ مذہب کا نام نہیں ہے. میرے مختلف اقسام کے رواج ہیں ہمارے اندر, کوئی ہاتھ کھول رہا ہے, کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی پانچ منٹ پہلے روزہ کھول رہا ہے, کوئی پانچ منٹ بعد روزہ کھول رہا ہے. یہ ساری آئیڈینٹی کرائسس ہیں, یہ سب اپنی اپنی آئیڈینٹی کے لیے پریشان ہیں. کہیں اذان میں جملہ نکال دیا, کہیں اذان میں جملہ جوڑ دیا, کہیں کسی نے کہا کہ پہلے وہ ہاتھ دھوتے تو کہا اچھا پہلے ہم پیر دھوئیں گے. یہ سارا آئیڈینٹی کرائسس کا کھیل ہے. اسلام ایک ہی ہے اور شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے. شیعہ ایک تحریک کا نام ہے. اور وہ تحریک کب شروع ہوئی؟ واقعہ ثقیفہ سے وہ تحریک شروع ہوئی, واقعہ ثقیفہ سے وہ تحریک شروع ہوئی. اور کربلا نے شیعہ کی تحریک کو ایک سیل لگا کر کلائمیکس پر پہنچا دیا, جسے آپ کہتے ہیں نا آتھینٹیفائی کرنا, ایک سیل لگانا کہ اب یہ ڈاکیومنٹ مکمل ہے. وہ تحریک جو ثقیفہ سے چلی تھی عاشور کو, اس ڈاکیومنٹ کو حسین ابن علی نے اپنے خون کی مہر لگا کر اباق کے آنے والے ہر آزادی پسند انسان کے ہاتھ میں چلا دیا کہ یہ حسین کی تحریک ہے اور یہ علی کی تحریک ہے. حسین علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو اچانک نہیں کیا, کچھ بھی اچانک نہیں ہوا. تبرسی احتجاج میں وہ تقریر لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی, جو اپنے 58 ہجری میں مقام منا ہوئی. ارے ہر پارٹی جب نکل کر آتی ہے عوام کے سامنے تو اپنا اپنا منشور لاتی, مینیفیسٹو لاتی. 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا منشور اور مینیفیسٹو پیش کیا. اس تقریر کے کوئی 7-8 جملے خاص کا سیلینٹ فیچرز, اور مجھے خود بہت شرمندگی ہے کہ وقت نہ ملنے کے باعث میں اس تقریر کے وہ سیلینٹ فیچرز جسے مجھے پرنٹ کرانا چاہیے تھا, مجھے سارے زمانے میں بانٹنا چاہیے تھا, میں وہ کام نہیں کر سکی. مجھے اپنی کوتاہی کا پورا احساس ہے. اس مینیفیسٹو میں امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری آپ حج کے لیے چلے, اور اس 58 ہجری کا حج بڑا مختلف حج. آپ نے اپنے ساتھ جناب عبداللہ ابن عباس, کون؟ صحابی رسول, آپ کے خاندان کے سب سے بزرگ عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن عباس ہی کو تو حاکم شام بار بار خط لکھتا تھا کہ علی کے بیٹوں کو سمجھاؤ, تم خاندان کے بزرگ ہو, سمجھاؤ علی کے بیٹوں کو یہ کیا کرتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر, دوسرا کون؟ جعفر تیار کا بیٹا. سب نے جناب جعفر تیار کی حیثیت کو دیکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے کہا कि जन्नत में परों से प्रवास कर रहे आपने ऐसों को साथ लिया, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर और सारे बनी हाशिम और सारे बनी हाशिमों के दोस्त और मुतकिदीन सबको इनवाइट किया मोहम्मद और मदीने की सारी इलीट, मक्के की सारी इलीट, अस्हाबे रसूल जो जिंदा थे, औलादे अस्हाबे रसूल और ताबईन सबको बाय इनविटेशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मकाम मीना में तलब फरमाया और उस 58 हिजरी के हज में कम से कम 1000 आदमी उस दावत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरीक थे। वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया। ये कोई कहता रहे डायनेस्टी की लड़ाई है, कोई कहता है हलाकत का सफर है, अल्लाह अकबर, हुसैन इब्न अली ने जब अपना मैनिफेस्टो पेश किया तो तारीफ की हर दौर से आवाज निकली, हुसैन का रास्ता सच्चाई का रास्ता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस मैनिफेस्टो में जो दो बुनियादी बातें की, उससे पहली बात यह है कि जालिम हाकिमों के उम्मत को बर्दाश्त करने के खतरनाक नतीजे होते हैं। पहला मेन एम्फेसिस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरा मेन एम्फेसिस यह है कि आवाम के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये दो एम्फेसिस हैं। आपने उन लोगों को मुखातिब करके कहा कि लोग तुम्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, इलीट्स हो ना, तुम्हें मकाम इज्जत पर बिठाते हैं, तुम्हें सलाम करते हैं, तुम्हारी मुलाकात को आते हैं, तुम्हें अदब से पुकारते हैं, तुम्हें इज्जत और तकरीम के मकाम पर इसलिए लोगों ने रखा था कि तुमसे इस बात की तवक्को थी कि तुम उनके हक के लिए आवाज बुलंद करोगे। आज भी किसी लीडर के आगे पीछे जो 1000, 1200, 1500, 5000 आदमी का जो मजमा होता है, जो आगे दौड़ाए पीछे दौड़ाए अपनी जान कुर्बान कर रहा है, क्यों? लीडर बहुत खूबसूरत है, लीडर के 5-7 हाथ हैं, 10-15 पैर हैं, नहीं, उससे तवक्को होती है कि ये हमारे हक की आवाज बुलंद, हमारे अवाम की आवाज में ताकत नहीं होती, अवाम की उस सपोर्ट से लीडर की आवाज में ताकत पैदा होती है। तो क्या होता है, तवक्को होती है कि ये हमारे हक में आवाज बुलंद करेगा, लिहाजा हम इसके साथ चले। इमाम ने जब मुखातिब किया तो तुमको काज में अली ऐसी थोड़ी बना दिया लोगों ने कि तुम मदीने की एलीट हो, तुम मक्के की एलीट हो, तुम असहाब की औलाद हो, तुम्हें इसलिए एलीट समझा और तुम्हारी इज्जत थी कि तुमसे उन्हें इस बात की तवक्को थी कि तुम उनके हक के लिए आवाज बुलंद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इमाम ने यह की, तुमने अपनी जान और माल को कभी अल्लाह के लिए खतरे में नहीं डाला और जन्नत की आरज़ू तुम्हारे दिल के अंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने इमाम ने इसलिए कुर्बानी दी कि हम सब जन्नत में पहुंच जाएंगे, सब के गुनाह माफ हो जाएंगे। इमाम फरमाते हैं तुमने अपनी जान और माल को अल्लाह के लिए खतरे में नहीं डाला और जन्नत की आरज़ू तुम्हारे दिल के अंदर, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह की कि हम तुमने अपनी आसाइश की वजह से उमूर हुकूमत जालिमों के हाथ में दे दिए ताकि तुम्हें कंसेशंस मिल जाएं और उसके नतीजे में अवाम भूख और इफलास का शिकार हो गए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात आपने की, अंधे बहरे गरीब किसान शहरों में लावारिस हो गए और दो वक्त की रोटी के लिए आबरू का सौदा कर लिया। ये तकरीर 1500 साल पुरानी है, ये तो कंटेम्प्रेरी तकरीर है, ये तो आज के दौर की तकरीर है, ये तो आज के दौर की बात है। जब ही तो आज के दौर का तरक्की या कहता है कि ये आवाज हुसैन की है, یہ طلب حق کی حسین کی ہے, یہ ٹرانسپیرنسی کی بات حسین کی ہے. اور جب وہ کہتا قتل حسین, اصل میں مرگ یزید ہے, تو حسین کے قتل کو
سر کا کٹنا تو کہتا ہے لیکن یزید کی ہلاکت کا باعث بتاتا ہے.
حسین قتل ہوئے,
یزید ہلاک ہوا, اس کی موت قتل ہوئی. حسین فقط قتل ہوئے,
موت کا واقعی نہیں ہوئی.
یہ تقریر امام حسین علیہ السلام کی, یہ 1500 سال پرانی نہیں, یہ آج کے دور کی بات ہے,
یہ آج کے دور کی بات ہے.
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی آسائش کے لیے
حکومت کا حق
ظالموں کے ہاتھ میں دے دیا, انہوں نے اکثریت کو اپنا غلام بنا لیا. اللہ اکبر, آج اکثریت غلام ہے, کسان بھوکے ہیں, شہروں میں لوگ لاوارث ہیں, روٹیوں کے لیے آبرو کے سودے ہو رہے ہیں, چند لوگ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے, کنسیشن کے لیے ظالموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں بہرے حیرت میں غوطہ کیوں نہ لگاؤں کہ زمین بغاوات ستمگروں اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے حاکموں کے ہاتھ میں ہے. مجھے تو یہ 1500 برس پرانی بات نہیں لگتی, مجھے تو یہ 1500 برس پرانی بات نہیں لگتی عزیزو, مجھے تو یہ آج کی بات لگتی ہے.
آج ہے ہم میں حسین, اور قیامت تک
کی تاریخ میں رہیں گے حسین.
سید و شہداء امام حسین علیہ السلام پہ بلند تک تلوار.
پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ان باتوں کا مداوع کرنے کے لیے کچھ نہ کیا تو کل اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ.
پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں ان حالات میں
قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ سب بیان کرنے سے میرا مقصد اپنی تعریف نہیں ہے, اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے, بخدا میں تو فقط یہ چاہتا ہوں تیری زمین کو بندوں کے رہنے کے قابل بنا دوں,
تیری بستیوں کو مکینہ کے رہنے کے قابل کر دوں.
جو اس راہ میں میرا ساتھ دے گا وہ سرخرو ہوگا, جو ساتھ نہیں دے گا وہ یہ سمجھ لے کہ تم پر اتنے ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے جن سے چھٹکارا پانا تمہارے لیے ممکن نہیں. والسلام حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ میں نے چند سیلینٹ فیچرز اس تقریر کے آپ کے سامنے بیان کر دیے. حسین ابن علی, پروردگار تیری بستیوں کو مکینوں کے رہنے کے قابل بنا دے, تیری زمینوں کو انسانوں کی آبادیاں بنا دوں. کہاں کہا تیری بستیوں کو مسلمانوں کے رہنے کے قابل بنا دوں, تیری بستیوں کو شیعوں کے رہنے کے قابل بنا دوں اور باقیوں کو باہر نکال دوں. نہیں, تیری بستیوں کو مکینوں کے رہنے کے قابل بنا دوں, تیری بستیوں کو آبادیوں کو انسانوں کی آبادیاں بنا دوں. یہ ہے حسین ابن علی کا مینیفیسٹو, یہ ہے حسین ابن علی کا مینیفیسٹو. ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی, تاریخ کی کوتاہی. ہم اس مینیفیسٹو کو دنیا کے سامنے پیش نہ کر پائے.
یہ تو خود بڑا لکھا ذہن ہے
جو پہنچ جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی اس روشنی تک, کیونکہ آفتاب پر آپ کتنا ہی ڈھانپنے کی کوشش کریں اسی کرنے پھیلی.
یہ تو خود انسانی ذہن کی جستجو ہے. اور پھر عزیزو ایک مسلسل ہم بھی کنفلکٹ کا شکار ہیں, ذہنی کنفلکٹ کا, اور دوسرے بھی.
یہ کیوں یہ مجلسیں کی جاتی ہیں, ایک سال ہو گیا, دو سال ہو گیا, 15 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, 1500 سال ہو گئے, اب ختم ہونا چاہیے اس بات کو. ہلاکت کا تذکرہ ہوتا نا تو ختم ہو جاتا. شہادت کی بات ہے,
اور شہادت کا مطلب ہے گواہی. ارے یہ تو گواہی کی بات ہے.
ہم خود کنفلکٹ کا شکار ہیں نا,
ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ خواتین ہر وقت مجلسیں کرتی رہتی ہیں اور یہ مرد کوئی باہر نکل کر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, پھر وہ چائے پینے لگ جاتے ہیں, پھر ہنسنے کھیلنے لگ جاتے ہیں, پھر عورتیں ہر محرم کے لیے کپڑے بنا لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد باہر نکل کر ہنسی مذاق شروع کرتی ہیں, ایسی فرش اعضاء پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں نہیں کر رہی ہوتی. یہ ساری انسانی شارٹ کمنگز ہیں. ارے ہمارے باپ مر گئے, ہم نے دفن کے بعد کھانا کھایا,
ہاں بالکل
نہیں دل چاہتا تھا,
لیکن زندہ رہنے
جوان اٹھ جاتے ہیں, مائیں منہ میں لقمہ ڈالتی ہیں, پھر ہنستے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. یہ ہیومن انسانی کمزوریاں ہیں. اللہ اکبر, ان ساری کمزوریوں کے باوجود مجھے 1500 سال کی انسانی تاریخ میں کوئی اس سے بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن بتائیں کہ جس میں حق کوئی کی ایسی لیگیسی چل رہی ہو جو حسین کی. ان ساری کوتاہیوں کے باوجود وہ لیگیسی جو حسین کی ہے اتنا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور انسٹیٹیوشن کوئی نہیں. میں آپ میں سے شاید 10% کو براہ راست جانتی ہوں گی, 90% کو میں براہ راست نہیں جانتی. آپ کو کس نے بلایا, آپ کو کس نے بلایا؟ اللہ اکبر, اس لیگیسی نے بلایا جسے کربلا کہتے ہیں, جسے حسین کہتے ہیں. مضبوط لگیسی ہے اور ہر ظالم باطل اسی کے خلاف ڈٹا رہتا ہے, اسی کو ختم کرنے پر ڈرتا رہتا ہے. اس لیے یہ فرد کی لگیسی نہیں ہے, ایک مزاج کی لگیسی ہے. اور پھر عزیزو, میرے نوجوان دوستوں کے لیے, کیونکہ ہم آج کی تقریر میں اپنے باقی تقریروں کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں, ایک بات اور بتا دوں, شیعت مذہب کا نام نہیں, شیعت ایک مزاج کا نام ہے, شیعت ایک ٹیمپرامنٹ کا نام ہے. کون سا ٹیمپرامنٹ؟ جس میں آپ طاقت کو حق نہیں کہتے, وہ مزاج جس میں آپ حق کو طاقت کہتے. آپ کا مزاج کالے کپڑے پہننے والے کے پاس ہے تو, اور اگر کالے کپڑے نہ پہننے والے کے پاس ہے تو بھی وہی ہمیں شیعہ ہے, وہی ہمیں شیعہ ہے. اس لیے کہ اس کے پاس حق کو طاقت کہنے کا مزاج ہے. شیعہ مزاج کا نام ہے, ٹیمپرمنٹ کا نام ہے, سچ بولنے کے مزاج کا نام, حق طلب کرنے کے مزاج کا نام, اسے کہتے ہیں شیعہ. یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے, یہ مینٹل ٹیمپرمنٹ کا. اور کس کا؟ جس کا ذہنی مزاج اور ٹیمپرمنٹ سچ کہنے کا نہ ہو, حق طلب کرنے کا نہ ہو, ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نہ ہو, تو کتنے ہی کالے کمبل اوڑھ لے وہ شیعہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ آپ نے دو کلمے پڑھے آپ مشرف بن وہ اس مذہب ہو گئے. جیسے مشرف پر اسلام ہوتے ہیں, آپ مشرف پر شیعہ ہو گئے. شیعہ کے لیے ایک مزاج پیدا کرنا پڑتا ہے, ایک ٹیمپرمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ مزاج اور ٹیمپرمنٹ سچ گوئی اور حق طلبی اور حقیقت طلبی. اور جہاں یہ مزاج وہی شیعہ ہے, باقی کالے کمبل سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام اس آیت کے ساتھ تقریر کا خطام, سورہ اعراف, الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث ويزيع عنهم اسرهم واغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. نواسے نے نانا کے ساتھ سورہ اعراف کے اس رشتے کو نبھا دیا, اس رشتے کو نبھا دیا. الذین یتبعون رسول النبی الامی, ہم نے تمہاری طرف بھیجا رسول نبی امی مرکز کائنات. الذی یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل, مل انجیل اس کا تذکرہ ہم نے تورات میں لکھا, انجیل میں لکھا. یا مرہم بالمعروف, نیکی کا حکم دیتا تھا, وہ ینہا عن المنکر, برائی سے روکتا تھا. طیبات کی طرف دعوت دیتا تھا, خباثتوں سے بچانا چاہتا تھا. فیضیو انہم اسلام بہلال رضی کانا تلہم, اور تمہارے گلوں میں پڑے ہوئے بڑے بڑے تھنوں پر ٹھیلا کرنا چاہتا تھا. فلذین آمنوا به, تم پر ذمہ داری ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ. وازروہ, اس کا احترام کرو. ونصروہ, اس کی نصرت کرو, اس کی مدد کرو. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کا اتباع کرو جو اس کے ساتھ ہے. اولئک هم المفلحون, انہیں کے لیے فلاح ہے. کن کے لیے؟ جو نبی پر ایمان لائے, جنہوں نے نبی کا احترام کیا, اور جنہوں نے نبی کی مدد کی, اور اس نور کا اتباع کیا جو نبی کے ساتھ آیا. اللہ اکبر, احترام پیغمبر حسین پر تمام, نبی کی محبت حسین پر تمام, نبی کی نصرت حسین پر تمام, اس نور کی پیروی حسین پر تمام جو نبی کے ساتھ آیا. اللہ اکبر, میرے دونوں پہلوؤں میں میرے باپ علی کی روح ہے. عمر ساتھ کے وہ جملے کربلا کے درس میں, یہ حسین زیب نہیں ہوگا, اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کے باپ علی کی روح ہے. نبی کی نصرت کرتے ہیں, اور جن کے پہلوؤں میں نبی کے نور کی روح ہے. بس عزیزوں, امام حسین علیہ السلام نے جب 58 ہجری میں عبداللہ ابن جعفر کو ساتھ لیا, عبداللہ ابن عباس کو ساتھ لیا, اور اپنا مینیفیسٹو پیش کیا, تو کربلا کا ورق کھولتے ہوئے آپ نے مسلم ابن عقیل کو مکوفے کی طرف بھیج دیا. کربلا کا چتر کھلا. حسین عالم سفر میں مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی. دار العمارہ کی چھت پر جناب مسلم کے سر کو کٹتا ہوا بے اجاز امامت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا, بہن کو دکھایا, بھائی جناب زینب کو یاد آیا, بھائی مسلم اپنے ساتھ دو بیٹے بھی لے گئے, بچے نظر نہیں آ رہے, بچے نظر نہیں آ رہے. ہائے مسلم کے بچے قید ہوئے, عزیز و مسلم کے بکم سن کے سر قید ہوئے, اور کس طرح زندان سے چھوٹے. رات کی تاریکی میں زندان کے دروازے کی رکھوالی کرنے والے نے دروازہ کھول دیا. مدینے جانے والے قافلے گزرتے جہاں سے تھے اس راستے کی تاکید کرتی. کوفے کی گلیوں میں رات بھر بچے گھومتے رہے اور وہ راستہ نہ مل سکا. صبح کی روشنی طلوع ہونے لگی, درخت پر چڑھ گئے. روایتیں کہتی ہیں سہمے ہوئے بچے, خوف زدہ بچے, اور اس کی بیوی صبح کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی. پانی میں دو چاند سے چہروں کا عکس نظر آیا. اختیار سب اوپر کر کے دیکھا تو دو بچے ٹہنیوں سے چھپتے ہوئے, خوف ان کے چہروں پر تھا. پیار سے آواز دے کر نیچے اتارا, پوچھا کون ہو. ہائے, اس خاندان کے بچوں نے بھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا. کہہ دیا مسلم کے پسر ہیں, کہاں سے آئے ہو, زندان سے نکل کر. حارث کی بیوی گھر لائی, روایتیں کہتی ہیں بچوں کو کھانا کھلا دیا, ان کے چہروں کو دھو دیا, ان کے بالوں میں کنگھی کر دی, رات بھر کے تھکے ہوئے بچے تھے انہیں سلا دیا. ادھر حارث سارا دن بچوں کو ڈھونڈتا رہا, اور شام کو جب گھر آیا بستر میں سو گیا. دن بھر کی تھکاوٹ نے اسے بالکل بے حال کر دیا. بیوی نے پوچھا کہ آج تو بہت تھکا ہوا ہے. کہا ہاں آج میں پسران مسلم کو ڈھونڈتا رہا, زندان سے بھاگ گئے اور حاکم نے ان کے پکڑے جانے پر بڑا انعام رکھا. یہ بات سن کر حارث کی بیوی ڈر گئی. رات اسی پہر بچوں کے رونے کی آواز, اللہ اکبر, وہ بچے جو دن بھر تھکاوٹ سے سوتے رہے رات کو کسی خواب کے پیش نظر اٹھ گئے تھے, ایک دوسرے سے اپنا خواب بیان کیا کہ باپ ان کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں اور رسول پوچھ رہے ہیں مسلم بچے کہاں ہیں, تو جناب مسلم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابھی غلام حاضر ہوا چاہتے ہیں. ہائے بچوں نے باپ کو دیکھ لیا خواب, اب جو جناب مسلم کے بچوں نے رونا شروع کیا. رونے کی آواز سے حارث جاگا, کہا کس کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی نے کہا پڑوس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہوگی. ہائے عزیزو, وہ آواز نہ بند ہوئی. حارث اٹھا, اپنے گھر کے کمروں میں تلاش کیا, دو چاند سے بچے گلے ملتے ہوئے اور روتے ہوئے نظر آ گئے. پوچھا کون ہو, پوچھا کون ہو, کہا مسلم کے پسر ہیں. ہائے بدنصیبی, قاتل کے گھر سے آئی, بالوں سے کمر کو اٹھایا, ارے کھانا دن تمہیں تلاش کرتا رہا, تم میرے ہی گھر میں چھپے تھے, لا کر ستون سے باندھ دیا. وہ زوجہ چیختی رہی, اے ہارے بچے ستون سے بن گئے. ادھر صبح ہوئی, حارث بچوں کو لے کر دریا پہ چلا, وہ مومنہ روکتی رہ گئی, ارے حارث نہ رکا, دریا پر لے کر بچوں کو کرنا چاہا. ہائے بڑے کو پکڑتا تھا تو چھوٹا کہتا تھا یہ میرا بڑا بھائی ہے, اسے چھوڑ دے. چھوٹے کو پکڑتا تھا تو بڑا کہتا تھا اس کا میرا سارے کی سمجھ میں کچھ نہ آتا. بے اختیار تلوار کا وار کیا, بڑے بچے کی گردن اڑا دی, دریا میں لاشوں کو پھینک دیا. ہائے حسین, فرات کا پانی کے